السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج کا یہ پروگرام آپ کے متفرق سوالات پر مبنی ہے جو آپ فیس بک کے ذریعے سے اور ای میلز کے ذریعے سے ہم سے وقتاً فوقتاً پوچھتے رہتے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔
وعلیکم السلام۔
جاوید صاحب، پہلا کوشچن یہ ہے کہ آپ اپنے بہت سارے پروگرامز میں فقی نوعیت کی چیز اور شرعی نوعیت کی چیز کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ شریعت کے لحاظ سے یا شرعی نوعیت کی چیز ہے اور یہ فقہ کی چیز ہے، اس کی ذرا وضاحت کیجئے گا کہ فقی نوعیت کی چیزیں کیا ہوتی ہیں اور شرعی نوعیت کی کیا ہوتی ہیں۔
اس میں سب سے پہلی چیز جو جاننی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین دیا ہے۔
صحیح۔
اس دین کے دو اجزاء ہیں، اس کو خود قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے۔ ایک کو قرآن مجید اپنی اصطلاح میں الحکمہ کہتا ہے، اس میں ایمان اور اخلاق کے مباحث ہوتے ہیں، کیا چیزیں ماننے کی ہیں۔ مثلا ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اس کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ کے پیغمبروں کو مانتے ہیں، اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں، اللہ کے فرشتوں کو مانتے ہیں، اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن ہمیں اپنے پروردگار کے حضور میں اٹھنا ہے اور وہاں ہمارے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ یہ ایمانیات ہیں۔ اسی طرح بہت سی اخلاقی تعلیمات ہیں، یعنی اصول کے لحاظ سے ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اعلیٰ اخلاق، یہی انبیاء کی بعثت کا مقصود ہے کہ وہ لوگوں میں پیدا کریں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق۔ قرآن مجید میں بھی اخلاقیات کی مختلف جگہ پہ فہرستیں موجود ہیں جس میں بنیادی چیزیں واضح کی گئی ہیں۔ بنیادی اخلاقیات کیا ہیں، ان اخلاقیات پر متفرع ہونے والے احکام کیا ہیں، ان کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک حصہ ہے۔ دوسرا حصہ وہ ہے جن میں ان اخلاقی اصولوں پر، ان اخلاقی احکام پر مبنی قوانین دیے جاتے ہیں۔
ٹھیک۔
یعنی اس کو ایک ضابطے کی شکل دے دی جاتی ہے۔ اس کا ایک مثال سے فرق سمجھ لیں۔ جب یہ کہا جائے گا کہ بدکاری نہیں کرنی چاہیے، بدکاری ایک بری چیز ہے، قرآن کہے گا لا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ۔
ٹھیک ہے،
یہ اخلاق کی تعلیم ہے۔
صحیح ہے۔
لیکن جب وہ یہ کہے گا کہ اگر کوئی بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی یہ اور یہ سزا ہے، تو یہ اب اس پر مبنی ایک قانون ہے۔
ٹھیک ہے۔
یہ دونوں کا فرق جو ہے وہ سمجھ لینا چاہیے۔ یہ جو قانون کا حصہ ہے، اس کو عربی زبان میں شرع کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کے لیے لفظ الکتاب بھی استعمال کیا ہے۔
ٹھیک ہے۔
شریعت، الکتاب اور اردو میں آپ کہیں تو قانون، ایک ہی معنی کی چیزیں۔
ٹھیک ٹھیک ہے۔
یعنی کتاب کا ایک مطلب تو وہ ہے جو ہم کتابیں پڑھتے ہیں،
بک،
لیکن قرآن مجید میں، قرآن مجید کی زبان میں کتاب کا لفظ قانون کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جگہ جگہ استعمال ہوا ہے۔ تو قرآن وہاں پہ بھی یہی کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو الحکمہ دی ہے، یعنی ایمان و اخلاق کی تعلیمات دی ہیں، اور ہم نے آپ کو الکتاب دی ہے، یعنی شریعت دی ہے۔
ٹھیک ہے۔
تو یہ تو اللہ کا حکم ہے، یعنی جس کو ہم شریعت کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک قانون کا پابند کر دیا ہے۔
ٹھیک ہے۔
یہ قانون دونوں شکلوں میں ہوتا ہے، یعنی بعض موقعوں پر یہ ایک استحباب کے درجے کی چیز ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کرنا بہتر ہے، یہ کرو گے تو اس میں تمہارے لیے اجر ہے۔
ٹھیک ہے۔
اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ تم یہ کرو، اور بعض موقعوں کے اوپر اس کو فرض کر دیتے ہیں یا اس کے مقابل میں آپ لفظ حرام استعمال کرتے ہیں، تو یہ شریعت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب ہم اس شریعت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو بعض موقعوں پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک ایسا سوال پیدا ہو گیا ہے جس کا جواب نہیں دیا گیا۔
اچھا، ٹھیک ہے۔
یہ کیوں نہیں دیا گیا؟ اس کی وجہ بھی قرآن مجید سے معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو ہمارے تدبر کے لیے چھوڑ دیا ہوتا، یعنی ایک فریم ورک دے کر، کچھ بنیادی چیزیں بتا کر چھوڑ دیا ہوتا۔ اسی طرح ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک حکم دیا گیا ہے، وہ اجمال میں دے دیا گیا ہے، لیکن اس کی تفصیلات بہت کچھ ہو سکتی، ان کو آپ پر چھوڑ دیا۔ اس کی بھی دو چھوٹی چھوٹی مثالیں لے لیجیے۔
جی،
ایک مثال یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ کہا کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا اجتماعی نظم ان کی رائے، ان کے مشورے پر مبنی ہوگا۔
ٹھیک ہے۔
اس میں چند باتیں واضح کر دی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ سب مسلمان اس میں برابر کے شریک، ان سے رائے لی جائے گی، ان کی رائے کی بنیاد پر ان کا نظم حکومت قائم ہوگا، ان کی رائے سے محروم ہو کر ختم ہو جائے گا۔ اس کا ایک لازمی نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ اگر کہیں نزاع ہو جائے گی، کوئی اختلاف ہو جائے گا، تو اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے۔
یہ تو اصول کی بات ہوئی۔ اب اس کو جب آپ ایک سوسائٹی کے نظم میں تبدیل کرتے ہیں تو آپ کو بہت سے ادارے بنانے پڑتے ہیں، بہت سے حدود متعین کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ جو جگہ ہے، یہاں پھر ہم اجتہاد کرتے ہیں،
یعنی
یہ وہ حصہ ہے کہ جس میں آ کر پھر یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس بنیادی بات کو سامنے رکھا جائے، اور اس کو سامنے رکھ کر ہم اس خلا کو بھریں۔
ٹھیک ہے,
یہ ہم اپنی عقل سے بھرتے ہیں. اچھا, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گفتگو جو آپ کی نسبت سے بیان کی جاتی ہے اس میں یہ بیان کیا, سیدنا معاذ کو جب بھیجا تو وہاں ایک مکالمہ ہوا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, جیسے کہ بیان کیا گیا, کہ کس طرح فیصلے کرو گے. وہ چونکہ گورنر کی حیثیت سے جا رہے تھے اور اب نظم اجتماعی کے معاملات پیش آنے تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی کتاب قرآن مجید کو دیکھوں گا. آپ نے فرمایا نہ ملے تو,
ٹھیک ہے,
تو انہوں نے کہا کہ میں سنت کو دیکھوں گا. آپ نے پوچھا نہ ملے تو انہوں نے کہا کہ اشتہد رائی ولا آلو جہدا, میں اپنی رائے سے پوری جدوجہد کر کے صحیح نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کروں گا, یعنی عقل استعمال کروں گا,
ٹھیک ہے,
اور اپنی طرف سے اس میں کوئی کسر نہیں رکھوں گا.
صحیح,
تو حضور نے اس کی تصویب فرمائی. اصل میں یہی جملہ ہے جس سے ہمارے ہاں اجتہاد کی اصطلاح وجود میں آئی. تو جب ہم کہتے ہیں فقہ تو فقہ کے دو حصے ہیں, ایک وہ حصہ ہے کہ جس میں شریعت کی تعبیر کی جاتی ہے, دوسرا حصہ وہ ہے جس میں اس طرح کے اجتہادی معاملات میں ہمارے جیورسٹ, ہمارے فقہ اپنی کوئی رائے دیتے ہیں. یہ دو حصے ہیں. تو میرے نزدیک شریعت کے لیے تو شریعتی کا لفظ استعمال کرنا چاہیے. اس لیے جب آپ مجھ سے کوئی سوال پوچھیں گے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم موجود ہے, اللہ کے پیغمبر کا کوئی حکم موجود ہے, تو وہ تو شریعت ہے, بیان کر دیا. لیکن اگر کوئی اجتہادی معاملہ ہے جس میں براہ راست کوئی حکم نہیں دیا گیا, کوئی خلا چھوڑ دیا گیا, اس کو ہم نے اپنی عقل سے اپنے فہم سے بھرا ہے. میں نے اس کی بھی ایک مثال بارہا دی ہے کہ دیکھیے قرآن مجید نے سورہ نساء میں یہ بیان کیا کہ آپ ان صورتوں میں یہ حصے تقسیم کریں گے. اس میں ایک موقع پر یہ کہا کہ اگر بہن بھائی ہوں تو یہ حصے پہلی صورت میں لوٹ جائیں گے. بہن بھائیوں کا حصہ کیا نہیں بیان کیا, صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیش نظر یہ تھا کہ جو اصول بیان کیے گئے ہیں ان کا اطلاق کر کے لوگ خود اس کو طے کر لیں گے. لیکن لوگ بار بار سوال کرتے رہے, تو آپ دیکھیے سورہ نساء کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دیا, یعنی پہلے مرحلے میں نہیں بیان کیا. اگر لوگ سوال نہ کرتے, معاملہ ویسے ہی رہتا, تو ظاہر ہے کہ اس میں اجتہاد کیا جاتا.
ٹھیک ہے,
اس طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو چھوڑ دیا جاتا ہے. نماز میں ہمارے روزمرہ کی چیز ہے, آپ مثال لے لیجئے, ہم جانتے ہیں کہ نماز میں امام کیا چیزیں پڑھتا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ وہ لازمی اذکار ہے, یعنی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, اس کے بعد قرآن کا کوئی حصہ ہم نے پڑھنا ہے, اللہ اکبر کہنا ہے, سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے, سلام پھیرنا ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے. یہ سب باتیں جو ہیں یہ معلوم معروف ہیں. اب ایک سوال پیدا ہو گیا کہ اگر امام قرات کر رہا ہے تو ہم پیچھے کیا کریں,
یعنی خاموش رہیں یا قرات کریں؟
خاموش رہیں, قرات کریں, کیا ہمارے لیے حکم ہے؟ چونکہ اس معاملے میں کوئی صراحت سے بات نہیں کہی گئی, اب ہم اجتہاد کریں,
ٹھیک,
علم و عقل کی روشنی میں کوئی فیصلہ کر لیں گے. تو یہ مثالیں ہیں اس بات کی جس میں ہم ایک فقہ وجود میں لاتے ہیں.
ٹھیک ہے,
یہ میرے نزدیک بڑی فطری ضرورت ہے. جب بھی آپ کوئی دین, کوئی شریعت, کوئی حکم, کوئی قانون لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں, تو ظاہر ہے اس کی بنیاد پر بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں.
ٹھیک,
جب ان کے اطلاق کا مسئلہ آتا ہے, ان کو آپ اپلائی کرتے ہیں, تو اپلیکیشن کے بہت سے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. ان اطلاقی مسائل میں آپ کو اپنی رائے بھی دینی ہوتی ہے اور بتانا بھی ہوتا ہے.
گویا آپ کی باتوں سے جو معلوم ہوا وہ یہ کہ اللہ نے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جو چیز دی ہے وہ تو شریعت ہے, اس میں تو ظاہر ہے کسی بھی قسم کی اختلاف کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں سرے سے. لیکن جن معاملات میں اللہ کی کتاب یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول یا کوئی ایسی چیز نہیں ہمیں ملتی, اس میں ایک شخص اپنی رائے قائم کرے گا جسے ہم اجتہاد کہتے ہیں, اور وہ کوئی بھی شخص ہوگا, ظاہر ہے وہ پیغمبر نہیں ہے, اس کی رائے سے ایک دوسرا شخص اختلاف کر سکتا ہے علمی بنیاد پر.
اختلاف تو دیکھیے پہلے معاملے میں بھی تعبیر کا ہو سکتا ہے, یعنی میں یہ بیان کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ حکم دیا گیا ہے, ایک دوسرا آدمی یہ کہتا ہے کہ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یا میرے فہم کے مطابق حکم کا مطلب یہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
تو یہ تو بحث ہو سکتی ہے وہاں پہ.
صحیح ہے,
لیکن وہاں ہمارے پاس ایک ریفرنس کی چیز ہوتی ہے.
صحیح,
یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ قرآن مجید ہے, یہ اس کی آیت ہے, یہ اس کا سیاق ہے, یہ اس کا سباق ہے, یہ اس کے الفاظ ہے, یہ جملہ ہے, اس کا مطلب یہی نکلتا ہے. لیکن یہاں پر آپ کو مجرد عقلی استدلال کرنا ہوتا ہے.
ٹھیک,
تو اس وجہ سے یہاں اختلافات کا بھی زیادہ امکان ہوتا ہے.
صحیح,
اور انہی اختلافات میں دنیا کا نظم قائم ہے, اسی سے تنوع پیدا ہوتا ہے. انسان کوئی باٹا کے جوتے نہیں ہوتے, وہ سوچتے ہیں, غور کرتے ہیں, ان کے مابین اختلافات بھی ہو جاتے ہیں.
ٹھیک ہے, آڈینس کی طرف آتے ہیں. جی, کوئی سوال آپ میں سے کوئی کرنا چاہے گا؟
السلام علیکم.
وعلیکم.
آپ نے ابھی کہا کہ قرات کے وقت خاموشی یا قرات, کوئی صراحت سے حکم نہیں ہے, لیکن قرآن نے خود فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور کرو اور خاموش رہو.
قرآن مجید میں یہ جو بات کہی گئی ہے یہ خاص نماز کے معاملے میں نہیں کہی گئی، ایک عام بات بیان کی گئی، اس سے آپ استدلال کر سکتے ہیں. آپ استدلال کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی بڑی معقول بات یہی ہے کہ اللہ کی کتاب پڑھی جا رہی ہے، امام تلاوت کر رہا ہے، تو آپ کو وقار کے ساتھ خاموشی کے ساتھ سننی چاہیے. تو یہ استدلال کریں گے نا آپ. ایک یہ ہے کہ براہ راست نماز کے معاملے میں کوئی حکم موجود ہوتا تو وہاں تو پھر بحث کا سوال نہیں تھا. جب براہ راست حکم نہیں تو آپ نے ایک اصول کی بات لی، اس اصول کی بات کا یہاں اطلاق کیا، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. یعنی آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ امام بلند آواز سے قرات کر رہا ہو تو سنیے، امام اگر خاموشی سے پڑھ رہا ہے تو پڑھیے. ایک دوسرا آدمی یہ کہہ سکتا ہے اور کہا ہے بہت سے لوگوں نے کہ ہم ہر حال میں خاموش رہیں گے، کہا امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہے یا خاموشی سے پڑھ رہا ہے. بعض لوگوں نے اس کے برعکس یہ رائے قائم کی کہ نہیں، پڑھیں گے، ساتھ ساتھ پڑھیں گے، وقفوں میں پڑھیں گے. یہاں تک کہ شوافے نے یہ رائے قائم کر لی کہ وہ سکتات میں پڑھتے ہیں، یعنی وہ امام سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتا ہے، اس میں وہ پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں. تو یہ میں نے مثال دی ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ جب براہ راست اس معاملے میں کوئی بات نہیں کہی گئی ہوتی یا کوئی حکم نہیں دیا گیا ہوتا تو پھر آپ جنرل پرنسپل سے کسی بات کا استنباط کر کے، انفر کر کے اس کا اطلاق کرتے ہیں، اس اپلیکیشن میں اختلافات ہو جاتے ہیں.
آپ اگر کوئی وضاحت چاہتے ہیں تو وضاحت
جی. اجتہاد کے معاملے میں کیا عوام سبھی شامل ہیں یا کچھ خاص لوگ ہوں گے جو اجتہاد کر سکتے ہیں؟
اجتہاد ہر کوئی کر سکتا ہے جاوید صاحب، جیسا کہ ایک چیز ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر مجھے اللہ کے کتاب میں نہیں ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہیں ملی، اور میں اپنی انڈرسٹینڈنگ پر اپنی عقل استعمال کر کے میں اجتہاد کر سکتا ہوں.
ہر آدمی کرتا ہے، روز کرتے ہیں ہم. دیکھیے اجتہاد استنباط کے معاملات میں بھی ہوتا ہے، جیسے ابھی ایک چیز زیر بحث آ گئی، عملی معاملات میں بھی ہوتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں، قبلے کی تعین کرنے کے لیے بعض اوقات آپ کے پاس کوئی آلات نہیں ہوتے، اجتہاد ہی کرتے ہیں،
اندازہ لگاتے ہیں،
کو تحری کہا جاتا ہے، آپ اندازہ لگاتے ہیں، عام آدمی بھی لگاتا ہے. اچھا آپ یہ دیکھیے کہ موجودہ زمانے میں بہت سے عملی مسائل پیش آ جاتے ہیں، آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے، آپ جہاز میں بیٹھے ہوئے، نماز کیسے پڑھنی ہے، اس طرح کے بہت سے معاملات میں عام آدمی ہی رائے قائم کرتا ہے. اچھا زیادہ سے زیادہ کیا ہے، کسی صاحب علم سے استفسار کر لے گا، پوچھ لے گا، ان کی رائے بھی جان لے گا. اجتہاد غلط ہوگا تو آپ توجہ دلا دیں گے، میں توجہ دلا دوں گا، کوئی صاحب علم توجہ دلا دے گا. اسی طرح سے بہت سے ایسے معاملات ہیں جن کا تعلق دین کے علم سے نہیں ہوتا، مثلا کاروباری معاملات، مارکیٹ کے معاملات، ان میں اگر کسی دین کے حکم کا اطلاق کرنا ہے تو وہاں ہو سکتا ہے کہ کاروباری آدمی زیادہ بہتر طریقے سے معاملے کو سمجھ سکے.
ٹھیک ہے،
ایسے جتنے مواقع ہیں ان میں اصل میں ایک آدمی کو پوری دیانتداری کے ساتھ دین کی صحیح بات جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ایک دیانتدار آدمی یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ میں فلاں چیز کی اہلیت نہیں رکھتا یا فلاں معاملے کو میں نہیں سمجھتا. مثلا اگر مجھے کسی تکنیکی معاملے میں کوئی رائے درکار ہے یا کسی طبی معاملے میں کوئی رائے درکار ہے تو مجھے یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں اس میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، ماہر نہیں ہوں، مجھے کسی ماہر سے رجوع کر لینا چاہیے. تو یہ بڑی فطری چیز ہے. اب اس میں زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی آدمی غلطی کرے گا، اپنی اہلیت کا اندازہ لگائے بغیر کوئی بات کر دے گا تو اس کو دوسرے توجہ دلانے والے موجود ہوتے ہیں. یہ ہوا اور پانی کی طرح ضرورت ہے ہماری، جن معاملات میں دین نے کوئی بات واضح طور پر نہیں کہی ہوتی اور وہاں کوئی اطلاق کا مسئلہ پیش آ جاتا ہے، وہاں عام آدمی بھی رائے قائم کرتا ہے، مختلف شعبوں کے ماہرین بھی آراء قائم کرتے ہیں، اہل علم بھی آراء قائم کرتے ہیں، ان کی آراء کا دلیل کی روشنی میں جائزہ لیا جائے گا. تو اس کے لیے کوئی شرائط و حدود نہیں.
اچھا یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو بھی اجتہاد کرے گا اسے قرآن کا علم ہونا چاہیے، اسے فقہ پہ بھی نظر اس کی ہونی چاہیے، اسے حدیث کے ذخیرے کا بھی جو ہے وہ علم ہونا چاہیے، تب ظاہر ہے کہ وہ اجتہاد کرنے کے قابل ہوگا. ایک شخص ہے جس نے نہ کبھی قرآن کو دیکھا ہے، نہ اس کا ترجمہ جانتا ہے، نہ فقہ پہ نظر ہے اس کی، وہ ظاہر ہے کیسے کر سکتا ہے؟
نہیں، یہ اصل میں دو الگ الگ باتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کو کسی موقع پر یہ جاننا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے،
ٹھیک ہے،
قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی معاملے میں کیا فرمایا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو علم ہونا چاہیے. یہ اور چیز ہے، یہاں آپ اصل میں تعبیر کر رہے ہیں، دین کا منشا اور حکم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی لیے میں نے ابتدا میں آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ ایک وہ حصہ ہے جس میں ہمیں اللہ اور رسول نے کوئی بات کہہ دی ہے، تو اللہ اور رسول کی بات کو جاننے کے تو اب دو ہی طریقے ہیں، یا آپ عربی زبان جانتے ہوں گے، آپ قرآن کے عالم ہوں گے، آپ کی احادیث پر نظر ہوگی، آپ فقہی ذخیرے سے واقف ہوں گے، آپ تفاسیر کو بھی نظر رکھتے ہوں گے، پھر آپ یہ جانیں گے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اور یا یہ کہ آپ کسی صاحب علم سے پوچھ لیں گے. تو یہاں تو علم ناگزیر ہے، یعنی دونوں صورتوں میں، براہ راست اگر آپ نے اخذ کرنا ہے تب بھی ضروری ہے کہ آپ اس کے لیے کمپیٹنس رکھتے ہوں، اور اگر آپ نے کسی صاحب علم سے پوچھنا ہے تو صاحب علم کی تعین بھی آپ کریں گے کہ میں فلاں سے پوچھ سکتا ہوں۔ یہ جو اجتہادی معاملات ہیں اس میں اصل میں بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ بات اللہ نے کہہ دی ہے، یہ بات اللہ کے رسول نے کہہ دی ہے، یہ مسئلہ ہے جس میں ہم نے اپلائی کرنا ہے، اطلاق کرنا ہے۔ اس میں بسا اوقات دنیا کی چیزیں زیر بحث آتی ہیں، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ تو آپ نے جان لیا کسی صاحب علم سے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی نہ بندوق کی طاقت سے قائم ہوگا، نہ خاندانی بنیاد پر قائم ہوگا، نہ کوئی آسمان سے وحی آئے گی جو یہ بتائے گی کہ فلاں آدمی کو حکمران بنا لیجئے، لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے۔ یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی، اب اس کی بنیاد پر آپ نے ایک نظم بنانا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ سیاسی معاملات کو جاننے والے لوگ زیادہ بہتر فیصلہ کریں۔
ٹھیک
ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان کو الگ الگ رکھنا چاہیے۔
ٹھیک ہے جی، اور کوئی کوشچن ہے؟
سر میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ قیاس اور اجماع کی کیا صورتیں ہیں؟ کیا اجتہاد کو زیادہ فوقیت ہے کہ قیاس اور اجماع کی بھی کوئی اہمیت ہے؟
جی تشریف رکھیں۔ یہ جاوید صاحب، یہ تینوں ٹرمز جو ہیں، ایک اجماع، ایک قیاس اور ایک اجتہاد، اس تینوں ٹرم کے اندر اکثر اوقات جو ہے وہ کنفیوژن ہو جاتی ہے، ذرا اس کی وضاحت کر دیجئے گا۔
ابھی میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو یہ بتایا کہ وہ معاملات جن میں اللہ اور رسول نے کوئی حکم نہیں دیا،
ٹھیک،
کوئی اصول بیان کر دیا، اس کا اطلاق کر کے نہیں بتایا، اس طرح کی صورتحال میں ہم اپنی عقل سے کام لے کے اس حکم کا اطلاق کرتے ہیں یا وہاں کسی حکم کا استنباط کرتے ہیں،
ٹھیک ہے،
اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔
رائٹ،
تو اصل کے لحاظ سے تو تین ہی چیزیں ہوئیں، قرآن مجید، سنت اور اس کے بعد اجتہاد۔
ٹھیک ہے،
یعنی قرآن اور سنت دونوں ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مل گئے،
ٹھیک ہے،
انہوں نے اللہ کی کتاب کی حیثیت سے قرآن دے دیا، سنت کو مسلمانوں کے اندر جاری کر دیا۔ تو یہاں تو سمجھنے ہی کا مسئلہ ہوگا، فہم ہی کا مسئلہ ہوگا، لیکن اس کے بعد جب آپ ان معاملات میں داخل ہوں گے جہاں یا تو ان کے کسی حکم کا اطلاق کرنا ہے یا کوئی ایسا خلا ہے کہ جس میں کوئی واضح بات ہمارے سامنے نہیں ہے، تو اس میں جو کچھ بھی آپ کریں گے وہ اجتہاد ہے۔ میں نے جو سیدنا معاذ کی روایت کا حوالہ دیا اور ہمارے تمام علم نے اسی کو موضوع بنایا ہے، تو اس میں بھی کیا فرمایا گیا ہے؟ اجتہد الرائی، یعنی اجتہاد ہی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، میں اپنی عقل کو استعمال کروں گا، یہ اجتہاد ہے۔
ٹھیک ہے،
اچھا اجتہاد اب آپ کرنے کے لیے بیٹھ گئے، اس کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ پہلے سے کسی حکم پر قیاس کرتے ہیں، یعنی ایک بات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور معاملے میں فرمائی تھی، آپ کو اس سے ملتا جلتا ایک معاملہ درپیش ہو گیا، تو آپ اس معاملے کو سامنے رکھ کر ایک اینالوجی پیدا کر لیتے ہیں،
رائٹ،
اور قیاس کرتے ہیں۔ یہ جو قیاس ہے یہ اجتہاد کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔
اچھا،
یعنی اجتہاد میں بعض اوقات آپ پہلے سے موجود کسی نظیر کے اوپر قیاس کر کے کوئی رائے قائم کرتے ہیں، بعض اوقات مسئلت کو سامنے رکھ کے کوئی رائے قائم کرتے ہیں، بعض اوقات دین کے پورے فریم کو سامنے رکھ کر یا اس کے منشا کو سامنے رکھ کر کوئی رائے قائم کرتے ہیں۔ تو یہ مختلف طریقے ہیں جن میں آپ اجتہاد کرتے ہیں، ان میں سے جب آپ پہلے سے موجود کسی حکم پر کسی چیز کو قیاس کر رہے ہوتے ہیں، اس کو سامنے رکھ کر اس کی کوئی نظیر تلاش کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو قیاس سے تعبیر کیا
جیسے بھینسوں کے ہم نے جو ہے وہ کیا، بھینسوں کے معاملے،
یعنی زکات میں بھیڑیں بھی تھیں، بکریاں بھی تھیں، اونٹ بھی تھے، گائے بھی تھیں، آپ ہندوستان میں آ گئے تو بھینس سامنے آ گئی، تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ بھینس تو عرب میں نہیں تھی، تو اس کی زکات کا کیا معاملہ ہوگا؟ اب آپ نے قیاس کرنا ہے، تو دیکھیے اب قیاس کرنے میں عقل یہ کہتی ہے کہ بھیڑ بکریوں کے ساتھ تو قیاس نہیں کیا جا سکتا، اچھا اونٹ بھی کچھ بڑا ہی ہے، تو گائے کے ساتھ ہی کریں گے نا،
گائے کے ساتھ،
اس کو قیاس کہا جاتا ہے۔ گویا اجتہاد تو وہ پورا عمل ہے جو آپ کر رہے ہیں، لیکن اجتہاد کرتے وقت آپ کیا کر رہے ہیں، اس میں مختلف طریقے ہیں معاملات کے لحاظ سے، ان میں ایک طریقہ قیاس بھی ہے۔ قیاس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ اجتہاد کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔
ٹھیک ہے، ٹھیک،
اجماع کا مطلب یہ ہے جو ہمارے ہاں اصطلاح میں اجماع کہا جاتا ہے، لیکن اجماع کا لفظ ہمارے ہاں مسلمانوں کے علم میں دو پہلوؤں سے بولا جاتا ہے، ایک یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے تاریخی طور پر دین کیسے منتقل ہوا ہے،
ٹھیک ہے،
قرآن مجید بھی اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے، سنت بھی اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے،
صحیح ہے،
یہاں اجماع کا لفظ بالکل اور معنی میں بولا جا رہا ہے، یعنی یہ اصل میں تاریخی چیزوں کے منتقل ہونے کے ایک ذریعے کے طور پر بولا جا رہا ہے،
ٹھیک ہے،
یعنی سارے صحابہ کرام نے اس قرآن کی تلاوت کی، انہوں نے اپنی اگلی نسلوں کو منتقل کیا، آج بھی دسیوں لوگ اس کو آگے منتقل کر رہے ہیں، وہ لکھ کر بھی منتقل کر رہے ہیں، وہ بول کر بھی منتقل کر رہے ہیں، وہ حفظ کر کے بھی منتقل کر رہے ہیں، تو یہ گویا مسلمانوں کے اجماع سے اور تواتر سے منتقل ہو رہا ہے۔
ٹھیک ہے،
اسی طریقے سے نماز ہے، پڑھی جا رہی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ وقت نماز پڑھائی، سارے صحابہ کرام نے نماز پڑھی، اگلی نسلوں کو انہوں نے منتقل کر دی، ان سے ان کی بعد کی نسلوں کو منتقل ہو گئی، نسلن بعد نسلن اسی طریقے سے یہ معاملہ چلا آ رہا ہے. تو اس پر بھی لفظ اجماع یا تواتر بولا جاتا ہے. یہ بالکل الگ چیز ہے. ایک دوسری چیز جو فقہ میں وجود میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ علماء کرام کا اتفاق ہو گیا کسی چیز پر، ائمہ عربا کا اتفاق ہو گیا کسی چیز پر. ساری دنیا میں مسلمانوں کو کسی موضوع پر اکٹھا آپ نے دیکھا کہ وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، تو اس کو بھی اجماع کہہ لیا جاتا ہے.
اچھا،
عام طور پر یہ تعبیر اختیار کر لی جاتی ہے. یہ اجماع اس پر بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اجتہاد کیا گیا، مثلا پہلی صدی میں کیا گیا، دوسری صدی میں کیا گیا، آج اس زمانے میں کیا گیا اور سب لوگوں نے اس سے اتفاق کر لیا، تو اس کا اطلاق اس پر بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح دین کے کسی حکم کو سمجھنے کے معاملے میں اتفاق ہو گیا، یعنی قرآن مجید کی کسی آیت کی تعبیر کا مسئلہ زیر بحث آیا اور اس میں لوگوں نے آرا دی، اتفاق ہو گیا. آپ نے تحقیق کرنا شروع کی کہ قرآن مجید کی اس آیت کا مطلب کیا ہے، آپ نے تمام تفاسیر دیکھیں، ماضی کی دیکھیں، حال کی دیکھیں، سب کو دیکھنے کے بعد آپ نے کہا کہ سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، تو کہہ دیتے ہیں کہ اس پر تو سب کا اجماع ہے. تو یہ اجماع جو ہے یہ بالکل ایک مختلف معنی میں بولا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اجتہاد پر، کسی تعبیر پر لوگوں کا اتفاق ہے. یہ ایک اچھی بات ہے لیکن اس کی کوئی دینی حیثیت نہیں.
جی، اور کوئی کنفیوژن ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں.
سر، یہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ اسلامی قانون کے جو ہیں وہ پانچ ماخذ ہیں، ٹھیک ہے نا، قرآن، سنت، اجماع، قیاس اور اجتہاد. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اجتہاد جو ہے، قیاس جو ہے یا اجماع جو ہے قیاس کا، اجتہاد کا ایک طریقہ ہے، تو کیا وہ ماخذ نہیں ہے اسلام کا؟
نہیں، دیکھیے بات یہ، ایک ہے قانون اور ایک ہے اسلام، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. یعنی اسلام کا ماخذ تو صرف محمد الرسول اللہ کی ذات والا صفات ہے. اسلام وہی ہے جس کو انبیاء نے پیش کیا اور پھر آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تصویب سے اسے جاری کر دیا. اسلام میں کوئی اور چیز ماخذ بنی نہیں سکتی. چنانچہ میں نے اسلام پر جو اپنی کتاب لکھی ہے اس میں یہی الفاظ ہیں کہ اسلام کا، دین کا تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. آپ اپنے قول سے، فعل سے، تقریر و تصویب سے جس چیز کو دین قرار دیں وہی دین ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز دین نہیں ہو سکتی. تو دین کا ماخذ تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ سے یہ دین دو صورتوں میں ملا ہے، ایک قرآن، ایک سنت. دین کا معاملہ یہاں ختم ہو جاتا ہے. آپ مسلمانوں کے معاشرے میں قانون بنانا چاہتے ہیں، اس میں بہت سی چیزیں دیکھی جاتی ہیں. تو ہمارے فقہا نے بہت چیزیں گنوا بھی دی ہیں. عام طور پر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پہلے قرآن کو دیکھیں گے، سنت کو دیکھیں گے، اسی طرح پھر اجماع کو دیکھیں گے، قیاس کو دیکھیں گے، تو چار چیزیں بیان کی جاتی ہیں. لیکن بہت سے دوسرے فقہا مثلا مسلک کو بھی شامل کرتے ہیں، بہت سے فقہا عرف کو بھی شامل کرتے ہیں، بہت سے فقہا استحسان کو بھی شامل کرتے ہیں. یہ قانون بنانے کا مسئلہ ہے. یعنی یہ ایک لیگل ضرورت ہے کہ جب آپ قانون بنا رہے ہوتے ہیں، مثلا دیکھیے نا کہ آپ قدیم زمانے میں آپ چلتے تھے راستوں پر، تو ٹھیک ہے کچھ اخلاقی تعلیمات ہوتی تھی راستے کے لحاظ سے، وہ دے دی گئیں، آپ چل رہے ہیں دائیں چلیں بائیں چلیں. یہ موجودہ زمانے کی ٹریفک وجود میں آ گئی تو آپ کو بہت سے ٹریفک کے قوانین بنانے پڑے. تو ان کی بنیاد کیا ہے؟ ان کی بنیاد مصلحت ہے. یعنی چونکہ اس میں شدید اندیشہ ہے کہ اگر کچھ ہدایات نہیں دی جائیں گی، کچھ قوانین نہیں بنائے جائیں گے تو لوگوں کی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے گا. تو اس کے بہت سے ماخذ ہو سکتے ہیں. یہ قانون کے ماخذ ہیں. دین کا ماخذ صرف محمد الرسول اللہ کی ذات والا صفات ہے.
اور کوئی کوشچن ہے جی؟ جی آپ.
السلام علیکم سر. اپنا سوال کرنے سے پہلے میں آپ کی بات کوٹ کرنا چاہوں گا جو مقامات میں آپ نے کہی ہے. قرآن نے کسی جگہ پہ یہ نہیں کہا کہ مسلمان ایک قوم ہیں یا انہیں ایک ہی قوم ہونا چاہیے. مسلمانوں کا باہمی رشتہ قومیت کا نہیں بلکہ اخوت کا ہے. سوال میرا یہ ہے سر کہ قوم اور اخوت کے کا مفہوم واضح کیجئے. اور دوسرا سوال اس سے ریلیٹ یہ ہے کہ اخوت کے رشتے کی کیا حیثیت ہوگی جب دوران جنگ دو یا دو سے زیادہ قوموں کے مسلم ایک دوسرے کے خلاف اپنی قوم کے دفاع کے لیے برسر پیکار ہوں گے. شکریہ.
قوم، قومیت، نیشن، یہ اصطلاحات دنیا میں مختلف پہلوؤں سے استعمال ہوتی رہیں گی. چنانچہ اگر آپ علم سیاست کا مطالعہ کریں تو وہ یہ بحث کر کے آپ کو بتائیں گے کہ قوم کی بنیاد رنگ بھی ہو سکتا ہے، نسل بھی ہو سکتی ہے،
زبان بھی ہو سکتا.
موجودہ زمانے میں وطنیت کی بنیاد پر قومیں بن رہی ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیے نا کہ آپ آج یہاں سے جائیں، آپ امریکہ کی شہریت حاصل کر لیں تو آپ پھر اپنے پاسپورٹ میں اپنی نیشنلٹی کا اظہار کرتے ہیں. تو پہلے آپ پاکستانی لکھ رہے ہیں تو پھر آپ امریکی لکھیں گے،
ٹھیک ہے،
آسٹریلوی لکھیں گے یا کوئی اور. تو قومیت کی بنیاد 10 ہو سکتی ہیں. قومیں یہ جو اپنا ایک نظم قائم کر لیتی ہیں اس کے پیچھے بے شمار تاریخی عوامل ہوتے ہیں. یعنی اگر رنگ ہے, نسل ہے, زبان ہے یا اور کوئی محرک ہے, بعض اوقات کلچرل چیزیں اس کا باعث بن جاتی ہیں, لوگوں کو اکٹھا کر دیتی ہیں. تو یہ انسان کے وہ فطری مقامات ہیں جس کو قرآن مجید نے سورہ حجرات میں بیان کیا ہے کہ جعلنا کم شعوبم و قبائل لتعارفوا. یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے تعارف کے لیے گویا ان کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنا قومی اظہار بھی کرے. یعنی میں اپنی ذات کا اظہار کرتا ہوں اپنا نام لے کر. آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری برادری کیا ہے, تو میں اپنی برادری بتا دیتا ہوں. اس سے آگے بڑھ کر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کسی امیگریشن کے کاؤنٹر کے اوپر کہ یہ بتائیے آپ کی قومیت تو نیشنلٹی کیا ہے, میں کہتا ہوں پاکستانی ہے. اچھا, اسی طرح سے ایک ملیشیا کا آدمی ہے وہ اس کے حوالے سے بتا دے گا. بعض موقعوں کے اوپر ہم اپنی قومیت کا اظہار اپنی نسل کے حوالے سے بھی کرتے ہیں. تو یہ قومیت ہے. اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام جب آدمی قبول کر لیتا ہے تو وہ ان قومیتوں کی نفی کر کے یہ کہتا ہے کہ اب تمہاری قومیت اسلام ہے؟ تو میں نے یہ بتایا کہ اسلام ہرگز یہ نہیں کہتا. یعنی قریشی قریشی کہلائیں, ہاشمی ہاشمی کہلائیں, نجدی نجدی کہلائیں, پاکستانی پاکستانی کہلائیں, افغانی افغانی کہلائیں, اس میں کوئی چیز مذہب کے خلاف نہیں ہے. مذہب نے جو رشتہ پیدا کیا ہے ہمارے درمیان وہ قومیت کا رشتہ نہیں ہے, وہ اخوت بھائی چارے کا رشتہ ہے. یعنی ایک آدمی خواہ وہ امریکی قوم سے تعلق رکھتا ہے, خواہ وہ مراکش سے تعلق رکھتا ہے, خواہ وہ سعودی عرب سے تعلق رکھتا ہے, خواہ وہ انڈونیشیا سے تعلق رکھتا ہے, اگر وہ مسلمان ہے تو اسلام کے رشتے سے میرا بھائی ہے.
ٹھیک.
جس طریقے سے انسانیت کے رشتے سے بھی ایک اخوت قائم ہے, ہم سب آدم و حوا کی اولاد ہیں, اس لحاظ سے سارے انسان بھائی بھائی ہیں. ہم سب مسلمان ہیں اگر تو اسلام کے رشتے سے بھائی ہیں. تو میں نے یہ عرض کیا کہ اسی وجہ سے قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ انم المومنون قوم واحد, سارے مسلمان ایک قوم ہیں, کیونکہ انم المومنون اخوا, مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو ایک بھائی کے جو بھائی پر حقوق ہوتے ہیں وہ لازمی طور پر پھر ماننے چاہیے. ظاہر ہے کہ میں اپنے بھائی کی خیر خواہی چاہوں گا, اس کو کوئی مصیبت پڑے گی تو میں اس کے کام آؤں گا, میں اس کے ساتھ ایک ایسے رشتے میں بندھا ہوا ہوں جہاں میرا دل بعض اوقات اس کے ساتھ دھڑکے گا, اس کی تکلیف میری تکلیف ہوگی, اس کی خوشی میری خوشی ہوگی. یہ بڑی فطری چیز ہے. تو اسلام نے یہ رشتہ ہمارے درمیان قائم کر دیا ہے. اس کا فرق میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے ایک اطلاقی سوال پوچھا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی موقع پر ایک قوم, یعنی ایک مسلمان قوم, میں یہی سمجھا ہوں کہ مراد یہی ہوگی, ایک مسلمان قوم کا دوسرے سے جھگڑا ہو گیا تو اس کے بارے میں ہمیں قرآن مجید نے ہدایت دے دی ہے کہ پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ ان دونوں مسلمان قوموں کو, وہ گروہ ہیں تب بھی, قومیں ہیں تب بھی, ان کو آپ کوشش کریں کہ سمجھائیں, ان کے درمیان صلح کرائیں. یعنی پہلا کام یہی کرنا چاہیے. اس کے بعد سورہ حجرات میں, سورہ حجرات میں کیونکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو معاملات پیش آنے والے تھے ان کے لیے ہدایات دی گئی ہیں, تو اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی دو قوموں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو آپ اس کو سلجھانے کی کوشش کریں اور خیرخائی کے جذبے سے, یہ نہ کریں کہ کسی ایک کی عصبیت میں آپ بھی تلوار نکال لیں. تو کوشش کریں کہ ان کے درمیان صلح صفائی ہو جائے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر متعین کریں کہ کون زیادتی کر رہا ہے. یعنی وہاں یہ چیز اصل نہیں ہے کہ وہ آپ کی قوم کا ہے یا کسی دوسری قوم کا ہے, کون ظلم کر رہا ہے, کون زیادتی کر رہا ہے, کس کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے, اس کو متعین کریں اور پھر اس کا ساتھ دیں جس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. یعنی مظلوم کا ساتھ دینا ہے. تو اسلام میں اس طرح کے معاملات میں, خواہ جنگ کا موقع ہو یا کوئی, بنیاد یہ ہے کہ آپ ظلم کے خلاف جنگ کرتے ہیں. اس میں میرا, آپ کا, وطن کا, قوم کا, مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی بنیاد ظلم ہے. اگر ظلم مسلمان نے کیا ہے تو ہم اس کا بھی ہاتھ پکڑیں گے اور اسے ظلم سے روکیں گے, اور اگر ظلم غیر مسلم نے کیا ہے تو اس کا بھی ہاتھ پکڑیں گے, اور اگر مظلوم غیر مسلم ہے تو مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, واضح ہے جی.
جی سر, اس میں میں وضاحت چاہوں گا کہ جیسے فار ایگزامپل پاکستان ہے اور کسی ملک کے ساتھ اس کی جنگ ہو جاتی ہے اور دوسرے ملک والے بھی مسلم ہی ہیں, تو کیا یہ اگر پاکستانی آرمی کو پتہ چل جائے کہ نہیں ہم ظلم کر رہے ہیں تو وہ اس قوم کا ساتھ دیں گی؟ اس میں میرا سوال کلیئر کریں کہ یہ آرمی کی جو جنگیں ہو رہی ہیں, اب نیو اسٹیٹ جیسے ہیں, جدید ریاستیں وجود میں آ چکی ہیں, تو اس میں کیا کریں گے ہم؟ اور اس کے ساتھ ایک اور ریلیٹ ہے سر, کہ کسی ملک میں مسلمان پر ظلم ہو رہا ہو تو اخوت کے رشتے کا کیا تقاضا ہے؟
پہلے سوال جو آپ کا جواب یہ کہ وہ کریں گے جو محمد علی کلے نے کیا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ نے جب ویتنام میں جنگ کے لیے زبردستی ان سے کہا کہ آپ بھی آئیں تو انہوں نے انکار کر دیا, اس کے نتیجے میں ان کو جیل بھگتنا پڑی. تو اس لیے کسی مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ تلوار اٹھائے جبکہ وہ جانتا ہو اپنے ضمیر میں کہ ہم ظلم کرنے جا رہے ہیں. ایسے موقعوں کے اوپر آدمی کو سزا بھگت لینی چاہیے, لیکن کسی مظلوم کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے. اسلام کی تعلیمات یہی ہے. تو اس لیے اس میں تو دو رائے ہو نہیں سکتی، صرف ظلم ہے جس میں ہم تلوار اٹھائیں گے، جہاد کریں گے، جنگ کریں گے اور مظلوم کا ساتھ دیں گے، ہر حال میں مظلوم کا ساتھ دیں گے. جب آپ کسی کو مارنے کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کا ضمیر مطمئن ہونا چاہیے کہ آپ مظلوم ہیں یا مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے نکلے.
دوسرے سوال کا حصہ آپ نے ویسے جواب دے ہی دیا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر جنگ ہو جائے تو اخوت کے رشتے کی کیا حیثیت رہ جائے گی، وہ آپ نے ابھی بتا دیا کہ جب دو لوگ،
یہ اخوت کے رشتے کو آپ اپنے بھائی تک لے آئیے، یعنی جو اخوت کا رشتہ میرے اور میرے بھائی کے درمیان فطری طور پر قائم ہے اس میں کیا کروں گا؟
یہ بالکل ایسی بات ہے نا کہ
اگر کوئی آدمی میرے بھائی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو میں بھائی کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اور اگر بھائی کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا.
ٹھیک جی.
آج کے دور میں بعض ایسے مسائل آ جاتے ہیں کہ بطور مسلم ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری رائے یا ہمارے دین کا حکم اس کے خلاف ہے جو عالمی عدالت یا اقوام متحدہ یا کسی اور فورم سے ہمارے سامنے آیا ہے. مثلا حال ہی میں ابھی جو کلبھوشن کا معاملہ آیا ہے اس میں ہمارا ایک موقف ہے اور دنیا کا ایک موقف ہے. دوسری مثال مرتد کے قتل کی دی جا سکتی ہے. تو اس معاملے میں دین کا موقف کیا ہے اور عالمی تناظر میں بطور انسان ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
اس سوال کو نیچے لے آئیے. ہر جگہ جہاں بھی آپ کے سامنے یہ دوراہ آ جاتا ہے، آپ کسی گاؤں میں رہتے ہیں وہاں ایسی صورت پیدا ہو سکتی، کسی چودھری صاحب کا معاملہ ہو سکتا ہے، آپ کسی ملک میں رہتے ہیں وہاں یہ معاملات پیش آ جاتے ہیں. اسی چیز کو اوپر اٹھا کے جہاں سے انہوں نے سوال کیا ہے عالمی سطح پر لے جائیے. تو ہر موقع پر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ صحیح بات کیا ہے، یعنی پہلا سوال ہر مسلمان کے سامنے یہ ہونا چاہیے، صحیح بات کیا ہے. یہ صحیح بات کا تعین آپ جذبات سے نہیں کریں گے، ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ دلیل کی بنیاد پر آپ یہ طے کریں گے کہ صحیح بات کیا ہے. صحیح بات آپ کو کہنی ہے، الا یہ کہ آپ کی گردن پر بندوق رکھ دی جائے اور کہا جائے کہ خاموش ہو جاؤ. اس میں آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ پھر دل کا اطمینان ہونا چاہیے کہ آپ کی بات صحیح ہے، آپ کا ایمان صحیح ایمان ہے. خاموشی بعض اوقات آدمی اپنی جان بچانے کے لیے اختیار کرتا ہے.
ٹھیک ہے،
اللہ توفیق دے تو اس موقع کے اوپر بھی حق کا اعلان کرنا چاہیے. اسی چیز کو مسلمانوں کے نظم اجتماعی میں بیان کیا گیا ہے کہ بہترین جہاد یہ ہے کہ آپ ایک ظالم سلطان کے سامنے کلمہ حق کہہ دیں. تو اسی طرح جب عالمی سطح کا نظم قائم ہو جاتا ہے، جیسے عالمی عدالت انصاف ہے جس کا انہوں نے حوالہ دیا، اقوام متحدہ ہے، عالمی طاقتیں ہیں جن کو اس وقت دنیا میں ویٹو پاور حاصل ہے، یعنی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ہماری سوورینٹی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یعنی اس وقت دنیا کا جو نظم ہے اس میں بہت سے ممالک ہیں، ان کا ایک نظم عالمی سطح پر ایک نیم حکومت کی شکل میں اقوام متحدہ میں قائم کر دیا گیا ہے. اس میں پانچ طاقتیں ہیں جو حکومت کر رہی ہیں، جن کے پاس بیٹوں کا اختیار ہے. تو یہ ایک عالمی حکومت ہے، نیم عالمی حکومت جو اس وقت قائم ہے. ظاہر ہے کہ جس طرح ہماری اپنی حکومت کے بہت سے فیصلے ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو ہمیں ٹھیک نہیں لگتے، تو اس میں ہم اپنی آواز اٹھاتے ہیں. یہی معاملہ ہمیں وہاں بھی کرنا. جب کوئی اس طرح کی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس میں ہم اس فیصلے کو رد کر سکتے ہیں، ہمت رکھتے ہیں تو رد بھی کر دیں. اگر نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ ہمیں اس کے لیے کوئی تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے تو اس کو بھی اٹھانے کے لیے تیار ہونا چاہیے ایک بندہ مومن کو. لیکن عام حالات میں آپ اپنی طاقت کا اندازہ کر کے اقدام کرتے ہیں. اگر آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیں تو انکار کر دیں گے، اگر نہیں ہے تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک مظلوم بعض اوقات کسی ظالم کے فیصلے کے سامنے سر جھکانے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے. تو مجبوری میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے کہ پھر اللہ آپ کے دل کی حالت کو دیکھے گا. آپ کو معلوم ہے کہ مکے میں یہی صورتحال مسلمانوں کو پیش آ گئی تو فرمایا کہ اِلَّا مَنْ اُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ، اگر دل ایمان پر مطمئن ہے اور جبر کی وجہ سے آپ کو کوئی غلط بات ماننی پڑ رہی ہے تو اللہ اس کو معاف فرما دے گا. یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے کہ بدکاری جیسے معاملے میں یہ کہا گیا کہ ایسی خواتین ہیں یہاں عرب کے معاشرے میں جن کو مجبور کیا جاتا ہے بدکاری کے لیے، تو یہ فرمایا کہ اگر وہ اپنے دل میں پاک دامنی کی خواہش رکھتی ہیں، پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، تو ان اللہ من بعد اکراہن لغفور الرحیم. تو اسی اصول پر سارے معاملات کو دیکھنا چاہیے. اس وقت عالمی سطح پر حکومت آپ کے پاس نہیں ہے، عالمی سطح پر حکومت کچھ دوسری طاقتوں کے پاس ہے. آواز اٹھائیے، صحیح بات کہیے، اپنا نقطہ نظر بیان کیجئے. اس کا حق مان لیا گیا ہے، اس کے لیے آپ اپنی قوم کو منظم کیجئے، لوگوں کو ایجوکیٹ کیجئے، سفارتی سطح پر کوششیں کیجئے. لیکن جو عالمی سطح پر آپ نے فیصلے ماننا ہوتے ہیں جن کے لیے آپ مجبور ہیں، وہ آپ کو ماننا پڑے گا.
ماننا پڑیں گے. وہاں دیجئے گا جی لاسٹ میں.
میرا سوال ذرا مختلف اس لحاظ سے ہے کہ عام طور پہ یا ہم جب پڑھتے ہیں تو دیکھا ہے کہ 124,000 پیغمبر اللہ پاک نے ہماری ہدایت کے لیے نزول فرمائے, تو کیا مذہب کی کوئی ایج ہوتی ہے؟ لیکن مذہب اسلام میں جب اللہ کے نبی کو ہمیں ہدایت کے لیے بھیجا گیا تو وہ کہا گیا کہ یہ آخری نبی ہے جو کہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے, تو کیا دوسرے مذاہب جو ہیں ان پر ہمیں غالب آ جانا چاہیے, اور غالب نہیں آئے تو کیا وجہ ہے؟
یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو مذہب ہے اسے دوسرے مذاہب پہ غالب آ جانا چاہیے, اور اگر نہیں آیا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سوال ہے آپ کا؟
جی بنیادی طور پہ. اور کیا مذہب کی کوئی ایج ہوتی ہے کہ اتنے سال کے بعد, جب پہلے نبی یا پہلے انبیاء کرام آئے تو وہاں پر انہوں نے ہدایت دی, پھر لوگ بے راہ روی پہ آئے, اللہ پاک نے دوسرے نبی کو نزول فرما دیا.
ٹھیک ہے. سوال کے دو حصے ہیں جاوید صاحب. ایک تو یہ کہ ایک پیغمبر تشریف لائے, اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر ایک پیغمبر تشریف لائے, انہوں نے کچھ تجدید کر دی, دین کی اصلاح کر دی, پھر ایک آئے, تو کیا اس کی مذہب کی کوئی ایج ہوتی ہے, عمر ہوتی ہے کہ اتنی عمر کے بعد پھر اس میں جو ہے وہ بدعات جمع ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ صحیح کرنے کے لیے ایک پیغمبر بھیجے گا؟ یہ پہلا سوال ہے.
اس سوال کے پیچھے یہ احساس ہے کہ غالباً اللہ تعالیٰ نے مختلف مذاہب بھیجے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کی تردید کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی کوئی دوسرا مذہب نہیں بھیجا. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک ہی رہا ہے, اور وہ دین ہے جس کا نام اسلام ہے. یہ بات قرآن مجید نے بڑی وضاحت سے بیان کر دی, بلکہ تمام نبیوں کا نام لے کر ایک جگہ کے اوپر جمع کر کے یہ بیان کر دیا ہے کہ ان سب کی ہدایت ایک ہی تھی.
ٹھیک.
اچھا, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ.
ٹھیک.
یعنی پیغمبروں کا, جلیل القدر پیغمبروں کا نام لے کے بتا دیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو دین ہم نے آپ کو دیا ہے یہی دین ہم نے ان کو دیا تھا, اور جو دین ان کو دیا تھا وہی دین آپ کو دیا ہے. اچھا, یہ تو ایک اصولی بات ہے کہ دین کبھی بھی دو نہیں رہے.
ٹھیک ہے.
اب ظاہر ہے کہ جب دین دیا جائے گا تو جس طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انٹرپٹیشن کے اختلافات ہو گئے, بدعات بھی داخل ہو جاتی ہیں, اجتہادی معاملات میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں, تو یہ معاملات جب جب ہوتے رہے, اللہ تعالیٰ اگر کسی نئے پیغمبر کو بھیجتا تھا تو اس کی اصلاح کر دیتا.
ٹھیک.
اچھا, پیغمبروں کی تاریخ بھی یہ ہے, یہ ایک روایت میں آ گیا ہے کہ 124,000 کے قریب نبی بھیجے گئے جن میں 313 کے قریب رسول تھے.
ٹھیک ہے.
قرآن مجید سے جو نبوت کی تاریخ معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک اس کا پہلا دور ہے. اس پہلے دور میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ہر قوم کی طرف رسول بھیجا, یعنی جب دنیا کی ابتدا ہو رہی تھی. اب ہم نہیں جانتے کہ دنیا کی ابتدا کب سے ہوئی ہے, کب سے اس کو اس کی ضرورت پڑی ہے. اس کو سورہ بقرہ میں بیان کر دیا البتہ کہ جس وقت سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد اس دنیا کی ابتدا ہوئی, کب ہوئی یہ تو نہیں بتایا گیا, لیکن جب اس کی ابتدا ہوئی تو اس وقت کان الناس امتن واحدہ, لوگ اس وقت ایک ہی دین پر تھے, ان کا کوئی اختلاف نہیں تھا. اختلافات پیدا ہونے شروع ہوئے تو اب اللہ نے فیصلہ کیا, کس لیے؟ اختلافات کو دور کرنے کے لیے. فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین, اب اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجنا شروع کیے. وہ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو بشارت دیتے تھے کہ اگر وہ اچھا رویہ اختیار کریں گے تو اللہ کے ان کے لیے اجر ہے, اور خبردار کرتے تھے کہ اگر غلط رویہ اختیار کرو گے تو یہ دنیا امتحان کے لیے بنی ہے, اس کا نتیجہ تمہارے حق میں اچھا نہیں نکلے.
ٹھیک ہے.
پھر آگے اسی آیت میں بتایا وانزل معہم الکتاب, ان پیغمبروں کے ساتھ ہم نے کتابیں بھی نازل کی, اور یہ کتابیں کیوں نازل کی؟ لیحکم بین الناس فی مختلف فی, تاکہ لوگوں کے اگر کوئی اختلافات ہو تو ان کا فیصلہ کر دیا جائے. تو یہ چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر پیغمبروں کی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے. پہلے دور میں ہر امت کی طرف, ہر قوم کی طرف, بلے کل امت الرسول بیان کیا اس کو, تو ہر قوم کی طرف آئے. پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اسکیم میں تبدیلی کی, ان سے یہ کہا کہ آپ اپنی اولاد کے ایک حصے کو, جب انہوں نے اپنی قوم پر حجت تمام کر دی, ان کی قوم پر عذاب آ گیا, وہ وہاں سے نکلے, تو ان سے کہا گیا کہ اب آپ اپنی ذریت, اپنی اولاد کے ایک حصے کو کنعان میں آباد کریں, جس کو اب ہم فلسطین کہتے ہیں.
ٹھیک.
اور ایک حصے کو جزیرہ نما عرب میں آباد کریں. دونوں جگہ اللہ کی توحید کے مراکز بنائے گئے. پہلے بنی اسرائیل کو یا بنی اسحاق کو یہ ذمہ داری دی گئی, اب قیامت تک کے لیے بنی اسماعیل کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ اب گویا ان کو دنیا تک خدا کا پیغام پہنچانا ہے. تو بنی اسرائیل کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیا کہ پیغمبری ان کے ساتھ خاص کر دی, یعنی گویا پوری کی پوری قوم ایک منصب پر فائز کر دی گئی ہے. اس کو قرآن اپنی اصطلاح میں شہادت کا منصب کہتا ہے, اس منصب پر جو فائز ہوئے تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو اٹھا کھڑا کیا بجائے اس کے کہ ایک شخص کو اٹھا کھڑا کرے. یہ قوم دنیا کے وسط میں آباد ہے, یہ دین کا نمونہ پیش کر رہی ہے, لوگ اس کو دیکھ کر دین کو سیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, اس کے ساتھ خدا کی ماہیت کا ظہور ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں ان پر اللہ کی حجت پوری ہوتی ہے. بنی اسماعیل کا جب دور آیا, یعنی بنی اسرائیل کا دور ختم ہو گیا, تو آج سے 1500 سال پہلے جب بنی اسماعیل کا دور شروع ہوا تو محمد الرسول اللہ کے بعد پھر یہ اعلان کر دیا کہ اب ضرورت نہیں رہی, دنیا تاریخ کے عمل میں داخل ہو چکی ہے, پری ہسٹورک ایج ختم ہو گئی, اب کوئی ضرورت باقی نہیں رہی, قرآن کو محفوظ کر دیا گیا, اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا. تو یہ پوری نبوت کی اسکیم ہے, اس میں غلبے کا کوئی سوال نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو دعوت پیش کرنی ہے, پیغام پہنچانا ہے, لوگوں کی اصلاح کرنی ہے, لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے, وہ جس چیز کو چاہے قبول کر لے. ہمارا کام دعوت دینا ہے, پیغام پہنچانا ہے, ہمارے پاس ایک میسج ہے اور ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ آپ کوئی داروغے نہیں ہیں, آپ کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دلیل سے بات سمجھائیں. ہمارے پاس اب ایک ہی ہتھیار ہے, یعنی مذہب اور دین کے لیے وہ استدلال کا ہتھیار ہے, اس کے ذریعے سے ہمیں ان لوگوں تک بھی پیغام پہنچانا ہے جو الحاد پر کھڑے ہو گئے ہیں, ان تک بھی پہنچانا ہے جو مختلف کتابوں کو مانتے ہیں, پیغمبروں کو مانتے ہیں, ان تک بھی پہنچانا ہے جو صوفیانہ مذاہب کے پیروں ہیں, ان تک بھی پہنچانا ہے جو فلسفیانہ مذاہب کے پیروں ہیں. تو ان سب لوگوں کو پہنچانا ہے, اور وہ پیغام کیا ہے کہ خدا کا دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے. اس دین میں لوگ بدعتیں پیدا کرتے ہیں اور فرقے بنا لیتے ہیں, آئیے اس اصل دین پر ہم سب جمع ہو جائیں.
ٹھیک ہے جی,
آپ نے فرمایا کہ یہ, اور ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام اب آخری دین ہے, لیکن تعصب ایک جبلت, انسانی جبلت میں شامل ہے. میں ایک مسلمان کے گھر پیدا ہوا, ایک بچہ ہے جو کسی ہندو گھرانے میں پیدا ہوا, کوئی عیسائی, کوئی یہودی. اب یہ نیچرل ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے مذہب کو, دین کو زیادہ وہ ہمارے دل کے قریب ہوتا ہے. تو جب یہ معاملہ ہوگا آخرت میں, تو ایک بچہ جو کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے, اس کا کمپیریزن اس شخص کے ساتھ جو کہ عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا ہے, وہ کیسے ہوگا؟ کیا اس کے ساتھ زیادتی نہیں کہ چونکہ وہ پیدا ہی اس گھرانے میں ہوا اور اس نے وہ فالو کیا؟
اس سوال کا بڑا تفصیلی جواب قرآن مجید نے دے دیا ہے. یہ بتایا ہے کہ انسانوں کی تین کیٹیگریز ہیں, جتنے انسان بھی دنیا میں اب تک پیدا ہوئے ہیں اس میں ایک وہ لوگ ہیں جن تک کسی پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی, بلکہ قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ ما انذر آباؤنا, نہ صرف یہ کہ ان لوگوں تک دعوت نہیں پہنچی, ان کے آبا اجداد کو بھی کسی پیغمبر نے انذار نہیں کیا. تو قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ جو ان کے دل میں اور ان کی شخصیت میں میں نے پیدائش کے وقت دین الہام کر دیا تھا, اور اس کی بھی مثال بتا دی ہے کہ کیا چیزیں الہام کی تھی, یعنی اپنا تصور الہام کر دیا تھا, اس کے لیے عہد الست کا حوالہ دیا ہے سورہ اعراف میں, اور یہ بتا دیا ہے کہ اخلاقی شعور الہام کر دیا تھا, اچھائی کیا ہے, برائی کیا ہے. تو فرمایا کہ میں صرف اس پر سوال کروں گا, یعنی چونکہ ان تک کسی پیغمبر کی دعوت ہی نہیں پہنچی تو سوال بھی اسی دائرے میں ہوگا. دوسرے وہ لوگ ہیں جن تک پیغمبروں کی دعوت پہنچ گئی, جیسے مسیحی ہیں, جیسے یہود ہیں, تو ان کا بھی باقاعدہ نام لے کر ایک ایک گروہ کا, یعنی یہودی ہوں, نصرانی ہوں, صابئی ہوں, سورہ بقرہ میں بھی, سورہ مائدہ میں بھی یہ اعلان کر دیا کہ ان سے البتہ جو ان کو تعلیم پہنچی ہے اس میں آخرت پر عقیدہ بھی شامل ہے, پوچھا جائے گا اس کے بارے میں بھی. جن لوگوں کو محمد الرسول اللہ کی دعوت پہنچ گئی اور انہوں نے ضد, ہٹ درمی یا انعاد کی بنیاد پر انکار نہیں کیا, ظاہر ہے کہ وہ ان کا عذر ہوگا, لیکن ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ دعوت آپ تک پہنچی, یہ پیغام آپ تک پہنچا. انسان کو اللہ تعالیٰ اس جگہ نہیں رکھتے کہ وہ اگر مسلمان پیدا ہو گیا ہے, وہ یہودی پیدا ہو گیا ہے, وہ نصرانی پیدا ہو گیا ہے, تو اس کو اندھا اور بہرا بن کے اپنے آبا کی پیروی کرنی چاہیے. اس سے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ صحیح بات کو جانے. ہم صرف عمل کے امتحان میں نہیں ڈالے گئے, علم کے امتحان میں بھی ڈالے گئے ہیں. تو اس لیے مسلمانوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے ماں باپ سے جو دین سیکھا تھا کبھی کوشچن کیا اس کو؟ کوئی تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہوئی تو اس کی تحقیق کرنے کی کوشش کی؟ کبھی کسی دوسرے صاحب علم نے اس کی غلطی بتانا چاہی تو اس کی بات توجہ سے سنی؟ تو یہ ہم سے بھی پوچھا جانا ہے, ان سے بھی پوچھا جانا ہے. تو سارے ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں, جس کے پاس جتنا علم پہنچا ہے اس کے لحاظ سے اس سے پوچھا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر قیامت کے دن ادنا درجے میں بھی کوئی ظلم نہیں کرے گا.
آپ کو وضاحت چاہیے کوئی؟
جی جی. صرف میں ایک آخری چھوٹا سا نقطہ, کہ ایک غیر مسلم ہے اور وہ بہت نیکی کے کام کرتا ہے, تو عام طور پہ جو ہم نے سنا ہے کہ جی اس کے وہ اعمال, اس کو دنیا میں اس کا اجر ملے گا, آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا. تو اگر وہ بہت وہی اچھے کام ایک مسلمان کرتا ہے تو اس کو تو آخرت میں اس کا حصہ ملے گا, لیکن ایک غیر مسلم اتنے ہی اچھے کام کرتا ہے جیسے گلاب دیوی ہاسپٹل ہے، گنگا رام ہاسپٹل ہے، تو یہ بہت ایک نیکی کے کام انہوں نے کیے، تو آیا انہیں کوئی اجر نہیں ملے گا؟
اس میں بھی بنیادی اصول یہ ہے کہ کس لیے کیے، خدا کے لیے کیے ہیں تو خدا اجر دے گا، دنیا کے لیے کیے ہیں تو مل گیا، اور اس میں بھی کسی مسلم غیر مسلم کا سوال نہیں ہے، اگر مسلمان بھی کوئی کام اللہ کے لیے کرتا ہے تو اجر پائے گا، تو آپ نے کوئی کام اگر نیکی کا کیا ہے تو کس لیے کیا ہے؟
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ، آپ نے بھی وقت نکالا. ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے، گو کہ ابھی بہت سارے سوالات آپ کے باقی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس پروگرام کے بعد بھی آپ کے ذہنوں میں کچھ سوالات ہوں. اس ای میل ایڈریس پر آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں، ih@duniatv.tv. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.